আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সূরা আল বাকরা কি হাম 72বীং আয়াত হামনে কর লি থি আজ হাম বলকে 73 আয়াত কর লি থি 74 সে হামনে শুরু করনা হ্যায় পিছে যে বাত চল রহি থি কে গায়ে কা হুকম দিয়া গয়া কে গায়ে কো জিবা করেন لیکن اہل کتاب کے اس گروپ نے جو حضرت موسیٰ کے سامنے تھا اس وقت انہوں نے کوئی ٹال مٹول کی کوئی نخرے کیے اور بالآخر ایک گائے ان کو ذبح کرنی ہی پڑ گئی اور انہوں نے کر دی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اصل میں اس چیز کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے کہ جس نے قتل کر دیا تھا اس کے جرم کو چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اس میں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کو کرنا پڑا کہ ایک مردے کو زندگی دینی پڑی اس نے گواہی دی اور وہ معاملہ حل ہو گیا اس کا مقصد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک پہلو بیان کر دی جاتا ہے باقی بیان نہیں کیے جاتے تو یہاں دو پہلو بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا تاکہ تم حقیقتوں کو سمجھو تو اب یہ پورا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حرکتیں جو تھیں یعنی سبت کے معاملے میں اور گائے کے معاملے میں جو انہوں نے کچھ کیا اور طور کے نیچے عہد کے ساتھ جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی اس کا نتیجہ بتایا کہ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذلک اس سب کچھ کے بعد اس سب کچھ کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے یہ حرکتیں کی اس کے بعد سما کے اندر خود ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات اور بعد ذلک میں بھی اسی کو مفہوم کو ادا کیا کہ یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ذلک جو ہے وہ بعض اوقات صرف ایک چیز کے لیے آتا ہے بعض اوقات بہت ساری چیزوں کے لیے آ جاتا ہے ہمارے ہاں عام طور سے نحو کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ ذالک واحد ہے ذالکم جمع ہے لیکن وہ مخاطب کے اعتبار سے ہوتا ہے ذالک ایک ہی ہے اس کے مخاطب جو ہوتے ہیں اس کے لیے کا یا کم آ جاتا ہے تو سما قصد قلوبکم من بعد ذالک اس کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے یعنی سارے کچھ حرکتیں کرنے کے بعد تمہارے دل پتھر ہو گئے سخت ہو گئے فہیا کل ہجارہ تو وہ پتھر کی طرح ہیں او اشد قسوہ یا ان سے بھی سخت یہ تشبیہ کا اسلوب جو ہوتا ہے اس میں فزیکل مماثلت ضروری نہیں ہوتی وہ کیفیت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے یعنی دل پتھر کی طرح ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چھو کر دیکھیں تو وہ پتھر کی طرح سخت ہوں گے نہیں مانوی سختی یہاں مراد ہے کہ دلوں کا پتھر ہو جانے کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا جیسا پتھر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہم جتنے مرضی اس کو گیت سنا لیں جتنے مرضی ترلے منتے کر لیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا تو اسی طرح ان کے دلوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا یہ جو قاعدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کے حوالے سے یہ یا نیکی کے حوالے سے تقوی کے حوالے سے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تقوی کو باقی نہیں رکھتا مسلسل تقوی کو توڑتا چلا جاتا ہے اور مسلسل ہدایت کا انکار کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دل پورے کے پورے سیاہ کر دیے جاتے ہیں اسی چیز کو یہاں دلوں کے سخت کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے کہ اگر آدمی شریعت کے ساتھ اس طرح کی کھیل کھیلتا رہے تو آہستہ آہستہ شریعت کے معاملات میں اس کا دل سخت ہو جاتے ہیں حق کے معاملے میں اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اوپر باتوں کا اثر نہیں ہوتا تو دل سخت ہونے کا جو لازمی تقاضا ہے وہ یہ کہ دل کی نرمی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے دل کے اندر جو انابت ہوتی ہے باتوں کو سننا ہوتا ہے تو انابت کا جذبہ جو ہے وہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے تو اگر انابت ختم ہو گئی ہے سختی آ گئی ہے باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ شریعت کا بھی اثر نہیں ہوگا حق بات کا بھی اثر نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ساری حرکتوں کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے یعنی ان کے اوپر اثر انداز ہونا حقیق تو نے اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تو اب وہ پتھروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی سخت ہیں. آگے اس کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان سے سخت ہونے کا کیا مطلب ہے. لیکن پتھروں کی طرح سخت یعنی چھونے میں سخت نہیں ہوئے ہیں, چھونے میں ویسے ہی نرم ہے جیسے ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے باتوں کے اثر پذیری میں سخت ہو گئے ہیں. تو پتھر کو توڑنا اگر پڑے تو زیادہ زور لگے گا, اسی طرح اگر دل کا انا توڑنی پڑے تو جو سختی لگے گی, تکبر توڑنا پڑے, غلطی کا اعتراف نہ کرنے کی ضد کو توڑنا پڑے تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی بات پہ اٹک جاتا ہے اور اس کے دل کی سختی اس کے آڑے آ جائے تو پھر وہ بات کو منوانا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دلیل کی سختی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن جب وہ انا کی سختی ہے یا کہہ لیجئے کہ تکبر آ گیا ہے یا اس طرح کی چیز آ گئی ہے تو پھر وہ بڑی سخت چیز ہو جاتی ہے. تو پتھر کی طرح ہے یعنی اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کی انا کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو جھکانا مشکل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ پتھروں سے بھی سخت ہے, یعنی پتھروں کو توڑا جائے تو ٹوٹ جائیں گے, پتھروں کو لڑکھایا جائے تو لڑک جائیں گے, پتھروں کے نچوڑا جائے تو شاید پانی بھی نکل آئے ان میں سے, لیکن یہ جو ان کے دل ہیں یہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. آگے اس کی وضاحت کیے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کیونکہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. یہ بہت خوبصورت تمثیل ہے. تمثیلات جو ہوتی ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ خیالی باتوں کو مشہود کرنے کے لیے ہوتی ہیں, تصوراتی باتوں کو کوئی مثال دے کر فہم کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مثلا جب ہم نے کہا کہ تمہارا دل ہو گیا سخت تو تمثیل دی پتھر کی طرح ہو گیا ہے, تو اب ہمیں ایک تصور سا سمجھ آئے گا کہ ہو واقعی پتھر بڑا سخت ہوتا ہے, اس کو توڑنا یا اس کے اوپر اثر انداز ہونا اتنا آسان نہیں ہے. تو ہمیں ایک غیر مادی حقیقت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس طرح کی تمثیلات سے. تو یہاں اب جو تمثیل اختیار کی گئی ہے کہ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, یعنی چٹانوں میں سے پانی نکل آتا ہے. تو نہر جاری ہونا, سختی کے باوجود پانی اس میں سے بہہ نکلا ہے, اور پانی اور نہر اگر آنسوؤں کے ساتھ جوڑ دی جائے تو دل سے آنسو نکلنا اور پتھر میں سے نہر جاری ہو جانا, یہ دونوں باتیں ایک مانوی تعلق رکھتی ہیں. تو اگر دل سخت ہوں تو رقت تاری نہیں ہوتی, رقت تاری نہیں ہوتی تو آنسو نہیں آتے, اور اگر دل نرم ہوں تو رقت تاری ہو جاتی ہے, باتوں کا اثر ہوتا ہے, اور بعض اوقات آدمی بات سن کے رو پڑتا ہے, اس کی ان نگاہوں سے جو دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں وہاں سے پانی بہہ نکلتا ہے, آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ تمثیل کو اس طرح سے جوڑا گیا, یعنی دل کی جگہ پتھر رکھ دیا ہے اور آنسوؤں کی جگہ نہر رکھ دی ہے. تو فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں, یعنی پتھروں سے مجھے توقعات ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, لیکن ان سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّكَّكُمْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹ پڑتے ہیں ان میں سے نہر اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات پتھروں کے اندر پانی کسی وجہ سے بن جاتا ہے یا جمع ہوتا ہے, پتھر توڑا جائے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی بہہ کے آ رہا ہے اور چٹان کو اس نے توڑ کے اس میں سے نکل گیا. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. تو یہاں بھی تمثیل ہے کہ پتھر پانی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے, وہ راستہ دے دیتے ہیں, وہ پھٹ جاتے ہیں, وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, وہ پانی کے بہاؤ کا راستہ دے دیتے ہیں, لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ حق بات کو اندر جانے کا اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ان کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا رکھے ہیں تاکہ باہر کی باتوں سے اثر انداز نہ ہو, قلوبنا غلف. تو پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, اور یعنی جیسے کہ موسیٰ نے پیچھے گزرا ہے کہ عصا مارا ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے, وہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پتھر راستہ دے دیتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں اور پانی کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں, یا ان کے اندر سے پانی جو جمع ہوا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے لڑک پڑتے ہیں, گر جاتے ہیں. اور جو پہلی دو مثالیں تھیں اس میں اللہ کا خوف نہیں تھا بلکہ پتھروں کی نرمی کو بیان کیا گیا تھا کہ پتھروں کی نرمی تم دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, یا پتھر توڑا جائے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے, یا وہ ٹوٹ کر پانی کو گزرنے کا راستہ دے دیتا ہے. تو یہ جو پتھروں کا کردار ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کے دل اس سے بھی سخت ہیں, ان کے دلوں سے نہریں جاری نہیں ہو سکتی, ان کے دلوں کو شگاف کر کے پانی اپنا راستہ نہیں بنا سکتا, یا ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ ہے کوئی وہ موجود نہیں رہا, کوئی نرمی کوئی رقت کوئی اس طرح کی چیز وہ موجود نہیں رہی ہے, لہٰذا ان کو توڑ بھی لیا جائے تو اس میں سے پانی نہیں نکلے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوف کا جوڑ دیا ہے, اللہ کا خوف. اب یہاں پر ہمارے جو مادیت کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ جملہ بولیں گے کہ پتھروں کو خوف الہی کیا چیز ہے. تو اس میں دو باتیں عرض کروں گا کہ تمثیلات میں یہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ مادی حقیقت میں بھی وہ ویسے ہی ہوں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ پتھروں کی طرح ہو گئے دل, تو مادی حقیقت میں تو وہ نرم ہے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مادی حقیقتوں کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہوں چیزیں. لیکن جو پتھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خشیت کو جوڑا ہے اس کو قرآن مجید کا ایک باقاعدہ مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر واضح کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید اگر میں چٹانوں پہ نازل کر دیتا تو وہ خاشین متصدین ہو جاتی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اگر میں نے زمین اور آسمان سے کہا کہ تم دونوں میرے پاس حاضر ہو جاؤ طوعاً و کرہاً, تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں. تو گویا خدا کی فرما برداری, خدا کی اطاعت, خدا کا خوف ان مخلوقات پر بھی ہے جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, غیر عقل سمجھتے ہیں. تو اللہ کا جو خوف ہے وہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. خدا کا روب, خدا کی خدائی کا جو اثر ہے وہ ایک ایک چیز پر تاری ہے. یہ ساری چیزیں خدا کے حکم پر کھڑی ہیں فرما برداری کی وجہ سے. آج اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہے تو قرآن نے تصویر کھینچی ہے نا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے, زمین چٹیل میدان بن جائے گی, کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہے گی. تو یہ خدا کے حکم کی فرما برداری ہے جو ان چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو وہ خدا کے خوف کی وجہ سے ان چیزوں پر قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کا بس کوئی لگا بندہ نظام ہے جس کے تحت چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے, وہ بھی ہے, اس کی بھی ایک حقیقت ہے, لیکن پیچھے خدا کی خشیت, خدا کی فرما برداری ان چیزوں کو اس پورے نظام میں جوڑے ہوئے. تو اس لیے پتھروں کے ساتھ جو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوف کا تصور جوڑا ہے تو یہ خدا کے ساتھ پتھروں کا ایک خاص تعلق ہے, جو اس بات کا امکان ہے کہ بعض اوقات پتھر اس لیے لڑک جاتے ہوں کہ وہ بارش کی وجہ سے ان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں تو وہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, لیکن بعض اوقات پتھروں کا گرنا خدا کے خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور خدا کے خوف کا یہ جو عمل ہے یہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کیونکہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو مادی حقیقت میں سمجھ نہیں آتے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ جو شعب ثاقب ہے میں پتھروں یہ شیطانوں کو مارتا ہوں, تو نظر نہیں آتا کہ کیسے شیطان تو نظر نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں شیطانوں کو مارتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا. تو ان چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ ایک چیز جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے, مثلا میں نے اپنے گھر میں جو پنکھا لگا رکھا ہے تو وہ ہوا کے لیے لگا رکھا ہے, لیکن صرف ہوا کے لیے نہیں ہے, وہ خوبصورتی کے لیے بھی ہے. میں نے اس کے پنکھے کا ڈیزائن دیکھ کر, اس کا رنگ دیکھ کر خریدا ہے. تو اب آپ کہیں گے تم نے ہوا کے لیے لگایا ہے, خوبصورتی کے لیے کیا بات کر رہے ہو, मैं एक और बात कहूँगा, मैंने पंखा इसलिए लगाया है कि लोगों को पता चले कि मेरे पास पंखा खरीदने के पैसे हैं, अपनी अमारत जाहिर करने के लिए पंखा लगाया। आप कहेंगे नहीं, पंखा तो हवा के लिए होता है। तो आपको पंखा लगाने के मैंने दो मकासद ऐसे बयान किए जो नज़र नहीं आते। चलो, खूबसूरती दिखाई जा सकती है, लेकिन ये कि मैंने अपने अमीर होने को ज़ाहिर करने के लिए किया है, ये हो सकता है नज़र ना आए। तो बाज़ चीज़ें मादी हकायक के पसे पर्दा होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती लेकिन मौजूद होती हैं। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने कहा कि पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, तो ये मादी हकीकत को अल्लाह ताला नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे जो पसे पर्दा चीज़ें होती हैं उनको अल्लाह ताला बयान कर रहे होते हैं। तो इसको मादी मानी में जो लेंगे उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मेरा पंखा लगाना कि मैंने तकब्बुर के लिए लगाया है, किसी को समझ नहीं आएगा। पंखा भी तकब्बुर के लग सकता, या मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो लोगों को दिखाऊं कि क्या बात है, कितना नफीस आदमी हूँ, ये आप नहीं जान सकते। लेकिन मैंने पहने इसलिए तो बता रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये पत्थर जो हैं ये मेरी खशियत से गिर पड़ते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं पत्थर खशियत से गिरते हैं कि नहीं गिरते, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो ये कुरान मजीद का ये मज़मून कि बाज़ चीज़ें हमें मादी चीज़ें जिनकी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला दे देते हैं जो गैर मादी होती है, उसका इनकार करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। यहाँ पर एक मंतकी इस्तिहाला पैदा कर दिया जाता है। साइंस ने ये बात हमें समझाई है कि साइंस नहीं, साइंस की बेस पर जो फिलॉसफी बनती है वो ये कहते हैं कि इल्म तो वो होता है जो फालसिफाइबल हो, और ये लॉजिकल फैलसी है या मंतकी गलती है कि हम ये कहें कि वो चीज़ें सही हैं जो जिनको हम गलत साबित नहीं कर सकते। तो ये लॉजिकल फैलसी है कि आप ये बात कहें कि भाई तुम गलत साबित कर दो इसको। तो मसलन ये गलत साबित कर दें कि ये पंखे बतियाँ मैंने तकब्बुर के लिए लगाए हैं, तो ये साबित कर दें कि गलत है, तो ये तो साबित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप अपना तकब्बुर जाहिर नहीं करूँगा और आप मेरे तकब्बुर को देख नहीं सकते, तो अब ये बात गलत है। तो ऐसा नहीं है, मंतकी तौर पर दुनिया के सारे अलूम इसी असूल पर खड़े हैं, साइंस इसी असूल पर खड़ी होती है कि हम हमारे पास जो मवाद है उसकी रोशनी में ये बात बन रही है, कल गलत साबित हो जाएगी तो छोड़ देंगे। तो इसलिए ये बात के पत्थर अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, इसको हम गलत साबित नहीं कर सकते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्म अपनी जगह पे इल्म होता है, उसको हम मान के चल रहे होते हैं और उसको मान के चलना ही बेहतर होता है। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तअमलून। तो अब यह फरमाया कि तुमने जो हरकतें कें गाय वाले के कज़िये में, तुमने जो हरकतें कें बछड़े को पूजने में, तुमने जो हरकतें कें शरीयत मिलने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी में, और तुमने जो सब्त के मामले में इन्हराफ किया, फिर कत्ल करने के बाद तुम एक दूसरे के ऊपर बहस करते रहे और अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करते रहे जबकि अल्लाह ताला उस जुर्म को वाज़े करने वाला था, इन सारी चीज़ों के बाद तुम्हारे दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो गई और अब तुम हक बात को मानने से महरूम रह गए हो, और ये पत्थरों से ज़्यादा तुम्हारे अंदर सख्ती पैदा हो गई है, क्योंकि पत्थर जो हैं वो उनके अंदर से फटने के बाद नहरें जारी हो जाती हैं, उनके अंदर से फटने के बाद पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। तो तुम्हारे अंदर खशियत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नरमी नहीं है जो हक बात को रास्ता देने का काम करे, और तुम्हारे अंदर वो नरमी नहीं है जो तुम्हारी आंखों में से आंसू जारी कर दे। तो ये रिक्कत, पहली मिसाल रिक्कत की थी, दूसरी मिसाल अंदर पत्थर के अंदर जो मग्ज़ कह लीजिए, जो उसकी खूबी है, जो उसके अंदर नरमी की जैसी चीज़ पैदा होनी चाहिए उसकी मिसाल बनती है, और तीसरी खशियत इलाही की मिसाल है। तो खशियत इलाही यहाँ बयान कर दिया गया है, पीछे उसके असबाब बयान नहीं किए गए। तो जब ये कहा गया कि तुम्हारे अंदर से नहरें जारी हो जाएं, तो आंसू बहना रिक्कत का बयान करता है, और ये कि पत्थरों के अंदर से फटने के बाद पानी निकल आए, तो उनके अंदर की जो जौहर है जिसकी वजह से दिल को दिल कहा जाता है, उसकी रूहानियत, उसका चीज़ों को कबूल करना, उसकी तमसील है। और जो तीसरी तमसील है वो दरअसल खुदा खौफी की है। तो बताया गया कि अहले किताब के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, रिक्कत नहीं है जिसके बाद दिल नरम पड़ते हैं और बातों को मानते हैं, آنسو بہ پڑتے ہیں وہ نہیں ہیں، اور دلوں کے اندر جو اس کا مغز ہے، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کی حقیقت ہے وہ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو پھاڑیں تو ان کے اندر سے وہ ان کا جوہر سامنے آ جائے، وہ بھی نہیں ہے. اور تیسری یہ چیز بتائی کہ ان کے اندر خشیت بھی نہیں ہے، یعنی دل کے اپنی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں اور خدا خوفی سے جو صلاحیتیں پیدا ہوتی وہ بھی نہیں ہیں. یہ تین مثالیں بلا وجہ نہیں دی گئی ہیں، پتھروں کی نرمی سے، پتھروں کے خصائص سے دل کے خصائص پر استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ تینوں باتیں موجود نہیں ہیں. آگے بڑا سخت جملہ ہے، فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس جملے کے دو معنی ہیں، بیک وقت. بیک دو معنی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں مثلاً مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کو پوچھ لوں گا، تو پوچھ لوں گا کہ اندر دھمکی بھی ہے اور کل جواب دہی کا معنی بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جواب دہی ہے، دھمکی بھی ہے اور جواب دہی بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر بھی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور تمہارے اندر جو یہ جذبات کی کمی ہے، رقت کی کمی ہے، خدا خوفی کی کمی ہے، اس کے اسباب اور اس کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب یہ کہ جب تم گائے ذبح نہیں کر رہے تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے، تو میں اس وقت دونوں چیزیں جان رہا تھا، تمہاری بے عملی کو بھی اور جو اندر خناس چکا ہوا تھا اس کو بھی جان رہا تھا. جو اندر تمہارا وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے تم قربانی کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کو بھی جانتا تھا. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں یہ دونوں معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اب ہمارے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے ساتھ کھیل کھیلنے سے کیا ہوتا ہے. شریعت کے ساتھ کھیل کھیلنے سے دل سخت ہوتے ہیں، اور دلوں کی یہ سختی جو ہے یہ آدمی کو خدا کی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، خدا کے تقوی سے محروم کر دیتی ہے. تو خشیت الہی جو ہے، جس کو من خشیت اللہ کے الفاظ میں بولا گیا ہے، اس سے آدمی کو محروم کر دیتی ہے، اور دل کے اپنے جو وصف ہیں، اس کے اندر جو تقویٰ ہے، اس کے اندر جو رقت ہے، اس کے اندر جو نرمی ہے، اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں. تو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آدمی کے اعمال کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب یہی تھا، جو یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو یہیں سے ماخوذ ہے، یا پرانے انبیاء کی تعلیمات سے ماخوذ ہوگی، یا لوگوں کا اپنا سمجھداری ہوگی. دونوں صورتوں میں تو بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ شریعت کی خلاف ورزی کہاں سے آ گئی؟ وہ من بعد ذالک کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کچھ کے بعد. تو ہم بھی جو بعد کا مفہوم ہے وہ وجہ کے معنی میں لیتے ہیں، ایسا کرنے کے بعد تم پھر نقصان ہی اٹھاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کی وجہ سے تم نقصان اٹھاؤ گے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے ساتھ ہمارے امت میں ایسے علماء بھی موجود رہتے ہیں جو بہت نپے تلے، تقوی والے، بہت احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو باتوں کو بگاڑ کر شریعت کے ساتھ ظاہری طور پر اس کے مطابق فٹ کر کے اور داخلی طور پر ہیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے علماء کے لیے، اور ہم عام انسان بھی، علماء کی بات صرف نہ کرنی چاہیے، ہم عام جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض وقت وہ بھی ڈڈی مار رہے ہوتے ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہری طور پر چیز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم شریعت کی روح اور اس کے اعمال دونوں کو ساتھ نہیں رکھتے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ روگ پیدا ہو جائے گا کہ ان کے اندر سختی آ جائے گی. سختی آ جائے گی تو دلوں کا جو اصل جوہر ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور خدا خوفی بھی ختم ہو جائے گی. دل کا جوہر کیا ہے؟ دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے حقائق کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جہاں پہ نرم پڑنا ہے وہاں نرم ہونے کے لیے، جہاں سخت ہونا ہے وہاں سخت ہونے کے لیے دل اس لیے بنایا ہے. یہ نمائندہ ہے ضمیر کا. تو ضمیر کو اگر کوئی آدمی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے یا حق بات کی خلاف ورزی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل ان اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے. اس محرومی کا نتیجہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ نہریں جاری ہونا بند ہو جاتی ہیں پتھروں کے اندر سے, پتھر کو پھوڑ کر جو اس میں سے پانی نکل سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کا اپنا اصل مغز جو پتھر کا ہے وہ ختم ہو گیا, اور خشیت الہی ختم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جان رہے ہیں, تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں, تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں, اور تمہارے اعمال کو بھی جانتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور پہلو اس میں ایک جملہ تسلی کا بھی ہے. وہ تسلی کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے خود نہیں کمائی ہوتی لیکن میری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں. مثلا ہمارے ماحول میں, جو پاکستان کا ماحول ہے, اس میں بعض گناہوں کے بارے میں حساسیت بچپن سے ہی مار دی جاتی ہے. مثلا جھوٹ بولنا, ہمارے معاشرے میں اس کی حساسیت ختم ہو گئی. دوسرے آدمی کو نیچا دکھانا, اس کی سب سے اچھی مثال ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. دفتروں میں چلے جائیں, دوستوں میں بیٹھ جائیں, تو اس طرح کی چیزوں کو ہمارے یہاں حساسیت نہیں. چگلی کرنا, غیبت کرنا, کوئی حساسیت نہیں. اب یہ حساسیت میں نے خود ختم نہیں کی ہوتی, بعض اوقات ماحول نے مجھے اس طرح سے پروان چڑھایا ہوتا ہے کہ وہ میری حساسیت ختم ہو گئی ہوتی. اس طرح کے مواقع پر پھر اللہ تعالیٰ نرمی بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں یہ اپنے ماحول کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, تو وہاں اتنی سختی نہیں کریں گے جتنی میں ان چیزوں میں کریں گے جو میں نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے کمائی ہیں. تو یہ نرمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن شعور کی عمر میں آ کر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, خاص طور سے جب آدمی 40 سال کی عمر پھلانگ جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ وغیرہ میں بیان کیا ہے, احقاف ہے یا جاسیہ ہے میرا خیال, مگر انہی صورتوں کے آس پاس کہیں ہوگا. اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے بعد آدمی کے اندر شعور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے. تو جو بچپن میں ماحول نے عادتیں ڈالی ہیں, وہ 40 سال کی عمر میں جا کر ان کے اوپر غور کرنے کی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. میں نے خود جب میں 40 سال کا ہوا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھے اپنے والدین کا خوف ختم ہو گیا ہے. بہن بھائیوں کی پرواہ اتنی نہیں رہی کہ بہن بھائی کیا کہیں گے. ہوتا ہے نا کہ یہ کروں گا تو بہن بھائی کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, والدین کیا کہیں گے. تو یہ خوف آہستہ آہستہ, یعنی میں 40 سال کی عمر میں جا کر انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب اس موقع پر اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں اور اس نے اس کو کرید کرید کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کی, تو ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن پوچھا جائے, جو ماحول نے پیدا کر دی ان کی بات کر رہا ہوں, کہ 40 سال کی عمر میں جا کر اب آدمی بھی اپنی بیوی سے ڈرے, اب آدمی اپنی ماں سے ڈر کر جھوٹ بولے, اب آدمی اپنے دوست سے ڈر کر جھوٹ بولے. نہیں, اب تو بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے, تو بہادر ہو جانا چاہیے اس کو اتنا کہ اب وہ سچائی کے لیے دوسروں کی ناراضی مول لینے کو تیار ہو جائے, دوسروں کی ڈانٹ کھانے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس لیے یہ لازمی بات ہے, اور یہ ہمارے شعور کو بیدار کرنا چاہیے اپنے کو, کہ ہم ہمیشہ موازنہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اس موازنے کو سمجھایا بھی ہے کہ جو گناہ اور, بلکہ پیچھے گزر چکا ہے, گناہ اور نفع کا موازنہ یہ نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کا موازنہ نہیں ہے, یا نفع اور کم نفع کا اور زیادہ نفع کا موازنہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے زیادہ نفع ہوگا اور یہ کرنے سے کم نفع ہوگا تو میں زیادہ والا کر لیتا ہوں, یا یہ کام کرنے سے نقصان ہوگا اور یہ نفع والا کام ہے میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں, گناہ اور نفع کے درمیان موازنہ کیا کرو, گناہ اور نفع کے درمیان, گناہ اور نقصان کے درمیان. کہ مثلا جھوٹ بولنے سے مجھے نقصان کیا ہوگا, بیگم ناراض ہو جائے گی, والدہ ڈانٹ دیں گی, والد صاحب دو لگا دیں گے, یہ نقصان ہوگا. اس کو اب دیکھنا ہے گناہ کے مقابلے میں, کہ گناہ بڑی چیز ہے کہ تھپڑ کھانا والد کا بری چیز ہے, بیگم کی ناراضی مول لینا بری چیز ہے زیادہ کہ خدا کی ناراضی مول لینا زیادہ بری چیز ہے. یہ موازنہ کرنا سیکھنا چاہیے. تو اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے سمن قلیل سے قرآن مجید کا انکار کیا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نقصان کو دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا, ایسا کرنے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نقصان کو نہ دیکھو, گناہ کو دیکھو, کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. تو یہ وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں جو یہ ایک تسلی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں کو جانتے ہیں, تمہاری مشکلات کو بھی جانتے ہیں, تمہاری آسانیوں کو بھی جانتے ہیں, تمہاری کرتوتوں کو بھی جانتے ہیں, اور تمہارے اندر کے شیطانی جذبات سے بھی واقف ہیں, ان سب کو اس سے واقف ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی نظر سے بچ جاؤ گے. اب اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر یہ ایک عجیب و غریب بات پیدا ہو گئی تھی کہ جب اگر ہم ظاہری طور پر بات ٹھیک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ باطنی بات پر نہیں پکڑیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی میں اگر ظاہری طور پر ٹھیک ہاتھ اٹھائے, بس وضو کر لے لیجئے, میں نے ظاہری طور پر صحیح ہاتھ پاؤں دھوئے اور وضو کر لیا, تو اللہ تعالیٰ بس اس کو دیکھیں گے. اندر جو میرے خناس بھرا ہوا تھا, یار اس کو دکھانا ہے, اب یہ مجبور کر رہا ہے نماز پڑھنا, تو اب میں وضو کر رہا ہوں, والد صاحب سر پہ کھڑے ہیں, صحیح وضو کرو. تو اب میں نے وضو کر لیا والد صاحب کی وجہ سے, اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے, یا اس سے اللہ تعالیٰ پاس پرس نہیں کریں گے. اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہماری امت کے لیے, اور قرآن نے بھی بار بار اس کو نمایاں کیا ہے, جب جب موقع آئے گا تو نمایاں کرتا چلا جاؤں گا, کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ اندر کی ان نیتوں سے بھی ہے, صرف عمل کرنے سے نہیں ہے. اور یہ برائی کے بارے میں نہیں ہے, یہ نیکی کے بارے میں. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, جی اگر میں چوری کر کے غریبوں کی مدد کے لیے چوری کروں تو ٹھیک نہیں ہے؟ میری نیت تو چوری کرنا نہیں ہے, میری نیت تو غریبوں کی مدد کرنا ہے. نہیں, چوری ہر حالت میں غلط ہے. یہ نیکیوں کے بارے میں جملہ ہے کہ نیکیاں قبول ہوں گی نیت کی بنیاد پر. میں نے نماز پڑھی اللہ کی خاطر تو قبول ہو جائے گی, میں نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے تو قبول نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے اس جملے کا. تو اعمال سے مراد اعمال صالح, انما الاعمال بالنیات. تو اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یہود کے بارے میں یاد رکھیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں, اسی وجہ سے جو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کو دل کے حالات معلوم نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو فقیہ کی طرح سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو فقیہ کی طرح سمجھتے ہیں, کہ جیسے قاضی کے سامنے ہم حکومت قوانین کی لگاتی نے پابندی, تو ہم کاغذات پورے کر کے دے دیتے ہیں, لو جی ہم نے سارے کا کاروائی پوری کر دی, تو حالانکہ نہیں کی ہوتی. مثلا کئی یونیورسٹیاں اس طرح سے اپروو ہوئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپروول لے لی ہے, حالانکہ نہ ان کے پاس اس طرح کا پلے گراؤنڈ ہے, نہ اس طرح کی لائبریری ہے, نہ لیبورٹریز ہیں, لیکن اپروول ہو گئی ہوئی ہے. کیوں ہو گئی ہوئی ہے؟ کاغذات میں کاروائی پوری ہے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو اندھی ہے نا, اس نے تو دیکھنے کاغذات میں جہاں لکھا ہوا جی ان کے پاس اتنا گراؤنڈ ہے, اتنا یہ ہے, اتنا یہ ہے, اتنا یہ ہے, اور جو سروے کرنے والے آیا اس کو کچھ پیسے دیے اور بس خاموش کرا دیا, یونیورسٹی اپروو ہو گئی آپ کی. اب جب یہ یونیورسٹی آپ کی اپروو ہو گئی ایچ ای سی سے, تو کیا مطلب ہوا؟ اب یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ قانون اندھا ہے اس نے تو آنا نہیں ہے, لوگوں نے ہی آنا نا, تو اگلا بھی آئے گا اس کو بھی پیسے دے دوں. تو جبکہ اللہ کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے. تو یہود اللہ تعالیٰ کو بھی اس حکومت کی طرح سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے, ظاہری طور پہ ہم نے کام کر دیا تو یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا, جب وہ کہیں گے کہ بھائی ہماری باتیں جا کر ان کو نہ بتایا کرو, کہ اللہ کے ہاں وہ دلیل نہ پکڑ لیں, وہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے, وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں یہ پہلو بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کے جو گائے ذبح کرتے ہوئے دل کے حالات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہٹ کیا ہے کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ خیال نہ کرو کہ تمہاری کرتوتوں سے, تمہارے دل کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں. اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ دو باتیں سمجھانے کے لیے, ایک یہ کہ یہود کے ساتھ میرا معاملہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے, میرا معاملہ سارے کا سارا تقوی کی بنیاد پر رہا ہے, اور اس بنیاد پر رہا ہے کہ میں نے ان کو فضیلت دے کے ایک کام کے لیے چن لیا تھا, چن لینے کی وجہ سے میں نے ان کی قوم کی قوم کی حیثیت سے ختم نہیں کیا لیکن میں ان کو مستقل طور پر ہر جرم پر سزا دیتا رہا ہوں. یہ ایک پہلو واضح کیا. سورہ آیت نمبر 62 سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں وہ اس بات کی دی ہیں کہ ان کے جو خلاف ورزیاں کیں اس کے نتائج کیا نکلے, ان کے دل کے اوپر کیا اثرات ہوئے. دل کے اندر سے تین وصف ختم ہو گئے. جب وہ تین وصف ختم ہو گئے تو اب یہ اللہ کی خشیت نہیں رکھتے. تو اگلی اپنی جملہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے. کس طرح سے جوڑ دیا بات کو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ سبت کے ساتھ یہ کرنے والے, گائے والے واقعے میں یہ کرنے والے, جرموں کو چھپانے والے, اللہ سے عہد باندھنے کے بعد اس سے پھر جانے والے, وہ تمہاری بات مان لیں, یہ ہو کیسے سکتا. اس کو اب ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر اب واپس جائیے سورہ کے شروع میں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, آپ ہمارا ایمان مان لیں, ہم کچھ ہم بھی تو نبیوں کو مان رہے ہیں, ہم بھی تو اللہ کو مان رہے ہیں, ہمارا ایمان قبول کر لیجئے. تو اللہ نے کہا نہیں, میں تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں. اب اللہ نے ثابت کر دیا کہ تم ایمان والے کیوں نہیں ہو, تمہاری حرکتیں کس طرح کی ہیں. تو اب فرمایا کہ کیا تم, یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر لیا, فرمایا کہ افتطمعون یؤمنوا لکم, کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات کو مان لیں گے. جبکہ کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ, کہ ان میں سے ایسا گروہ رہا ہے کہ جو اللہ کی کلام کو سنتا اور پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا. تحریف کے سادہ معنی ہے کہ کلام کو تبدیل کر دیا, معنی کو بدل دیا. لیکن یہود کے ہاں اس کی تاریخ بہت زبردست ہے, اور صرف یہود کے ہاں نہ کہیے, ہمارے ہاں بھی بڑی زبردست ہے. ایک تحریف ان کی یہ ہوتی تھی کہ کلام کے معنی ہی دوسرے لے لیے. مثلا اللہ نے کہا کہ بھئی جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا, تو آپ نے سر جھکانے سے مطلب لے لیا کہ دلوں کے اندر خشیت ہو, بس تاویل ایسی کر دی. جبکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ واقعی سر جھکا کے داخل ہونا ہے, عملی طور پر سر جھکا کے داخل ہونا ہے. دوسرا یہ کرتے تھے کہ قریبی مخارج جو ہوتے ہیں, مثلا فے اور واؤ اگر آپ دیکھیں تو بہت قریب سے نکلتے ہیں, واؤ فے, دانتوں اور یہ والا ہونٹ جو ہے اس کے ملانے سے. اب آپ نے جہاں واؤ بولنا ہے وہاں فے بول دیں, جہاں فے بولنا ہے وہاں واؤ بول دیں, معنی تبدیل ہو جائیں گے. جیسے آتینہ کی جگہ آسینہ, معنی بدل گئے, الٹ گئے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرا تحریف ان کی یہ ہوتی تھی کہ قریب المخارج الفاظ ادا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور تیسری تحریف یہ ہوتی تھی کہ کلام کی جو سیاق و سباق ہے اس سے کاٹ دیا, کلام کے سیاق و سباق سے. قرآن اس کو بیان کیا ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, جس موقع پر وہ بات آئی تھی وہاں سے ہی ہٹا دیا اس کو. تو سیاق و سباق میں میں نے ایک مثال بنا رکھی ہے کہ میں ایک ہندو کو کہہ رہا تھا, ہندو کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا. آپ اس کا سیاق و سباق بدل دیں اور کہیں کہ وہ مسلمان کو کہہ رہا تھا, ساجد مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ میں جس خدا کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا, اب میں کافر ہو گیا ہوں. پہلے ہندو کی صورت میں میں توحید پرست تھا کہ جن خداؤں کو تم مانتے ہو میں ان کو نہیں مانتا, اور مسلمانوں سے کہوں کہ جن خداؤں کو تم مانتے میں نہیں مانتا تو کافر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے موقع محل سے الفاظ بدلے, معنی کہاں سے کہاں چلے گئے. تو تیسری تحریف ان کے ہاں یہ ہوتی تھی کہ سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیا, سیاق و سباق بدل دیا. ہم نے بھی بڑے کام کیے ہیں ہر آیت کے ساتھ کچھ واقعات کو جوڑنے کی کوشش کی کہ یہ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, تاکہ اس کا سیاق و سباق ہم اپنے لحاظ سے خارج سے طے کر لیں. چوتھی جو تحریف یہ کرتے تھے وہ یہ کہ جو معنی کی مستاقات تبدیل کر دیے. مثلا اللہ نے کہا کہ خدا کو پوجو, انہوں نے بچڑا پوج لیا اور کہا کہ یہی ہمارا الہ ہے. اگر آپ قرآن کے مقامات کو دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے بچڑے کو خدا کے علاوہ خدا بنایا ہے, وہ کہتے ہیں یہ الہ ہی ہمارا یہی ہے, مستاق بدل دیا, خدا کا مستاق, وہ جو ہستی ہے اوپر آسمانوں پہ رہتی ہے, اس ہستی کی جگہ بچھڑے کو کھڑا کر دیا. تو اب جب حضرت موسیٰ نے آ کر کہا تو نہیں چھوڑنے کو تیار ہوئے. مثلا میں نے کہا جی کہ آپ پانی پلائیے اور آپ پانی کی جگہ شراب لے آئے, تو اب آپ نے پانی کا مستاق بدل دیا ہے. میں نے تو شراب نہیں مانگی تھی, پانی مانگا تھا. تو اب یہ جو آپ نے اس کے معنی بدل دیے ہیں, یہ اب تو مستاق بدل دینا بھی ان کے ہاں تحریف کا ایک طریقہ رہا. اور فقہ کے اندر سب سے آسان یہی ہوتا ہے کہ مثلا قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی. نماز ہماری جیسی تھی, یہود کی بھی, لیکن انہوں نے مختصر کر دی, تین ٹائم کی کر دی پانچ کی بجائے, یا اس میں اعمال کم کر دی. اور اہل کتاب کا دوسرا گروپ جو ہے نصارہ مسیحی برادری جو ہے, انہوں نے اتوار کے اتوار مخصوص کر دی, باقی پانچ دن روزانہ کی پانچ نمازیں ختم کر دیں. جبکہ خود انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے پہاڑی پر کسی پر, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب بات واضح ہو جاتی ہے کہ تحریف کا مطلب یہاں کیا ہے, تو اب تحریف پیچھے دیکھیے کیا واقعات ہیں. گائے ذبح کرنی ہے, ذبح کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, تب ٹال مٹول کو بھی تحریف کا حصہ سمجھے کہ حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. حکم ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے کوئی بھی رستہ اختیار کریں گے. سبت میں جو کیا وہ بھی تحریف ہے. تو فرمایا کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے جن کے دل اس طرح کے اوصاف سے ہی محروم ہو چکے ہیں, اور ان کی صورتحال تو یہ رہی ہے کہ اتنے آگے بڑھ گئے ہوئے تھے کہ اللہ کا کلام سمجھنے کے بعد, سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے تھے, تحریف کر دیتے تھے. اب جہاں دو لفظ بولے گئے ہیں, یسمعون کلام اللہ, وہ اللہ کا کلام سنتے پھر اس میں تحریف کر دے, من بعد ما اکلوہ, سمجھنے کے بعد, یعنی اس کا صحیح معنی سمجھ گئے ہوتے تھے. یہ کہنا کہ معنی ہی غلط سمجھے, نہیں, صحیح معنی سمجھ گئے ہوتے تھے پھر تحریف کر دیتے تھے. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا, گائے ذبح کر دو, سمجھ گئے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم سادہ سا ہے, لیکن بس اب وہ ٹال مٹول اور نئے نئے سوالات. تو یہ جرم ہے اصل میں. تو اب جرم کیا ہوا؟ جرم یہ ہوا کہ اللہ کا کلام سنا اور سمجھ بھی گئے پھر تحریف کی. ایک ہے کہ ہم نے بات کو سنا اور غلط سمجھ گئے, یہ جرم نہیں ہے, یعنی پوری دیانتداری سے غلطی لگ گئی سمجھنے میں, یہ جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ آپ صحیح سمجھ گئے, اب معنی غلط کر رہے ہیں, آپ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں. اگلی ایک اور شرط اللہ تعالیٰ نے ڈالی, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ سب کچھ وہ جانتے بوجھتے کر رہے تھے. یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رعایت ہو سکتی تھی کہ سمجھنے کے بعد کچھ کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی اور فقہی مسئلے کی وجہ سے, یا کسی اور آیت کی وجہ سے معنی میں تحریف کی, لیکن فرمایا کہ نہیں, یہ جرم وہ جانتے بوجھتے کرتے تھے. تو جرائم انہی دو شرطوں کی وجہ سے جرم بنتا ہے کہ آپ بات کو جان گئے اور آپ نے جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی کی. آپ حق کو پہچان گئے اور جانتے بوجھتے آپ نے اس کا انکار کر دیا, جرم بنتا ہی تب ہے, اس کے بغیر جرم نہیں بنتا. تو آدمی مجرم کون ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں قتل کرنا جرم ہے, قتل کر ڈالوں. میں جانتا ہوں ٹریفک کا قانون توڑنا ہے, ٹریفک کا قانون توڑ ڈالوں, تو مجرم تبھی بنوں گا, جانتا ہوں. اور اگر کسی علاقے میں, مثال کے طور پر پاکستان میں آج ٹریفک کا قانون نافذ ہو, تو ان کو پہلے کوئی ہفتہ 15 دن دینے پڑیں گے تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ کیا قوانین ہیں, تبھی ہو, تب وہ پکڑیں گے, جرم سزا بھی دیں گے, لیکن بتائے بغیر تو سزا نہیں دے سکتے. تو اس طرح سے یعلمون بھی ہونا چاہیے اور من بعد ما اکلوا بھی ہونا چاہیے, کہ جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد, صحیح مطلب سمجھ گئے لیکن سمجھنے کے باوجود اور جانتے بوجھتے خود اپنی مرضی سے, نہ اس میں کوئی دباؤ تھا نہ اس میں کچھ تھا, شرارت کی غرض سے, خدا کی نافرمانی کی غرض سے ایسا کرتے تھے. تو یہ اب جو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہود کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ تم لوگ ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی کمزور چیز ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی نعوذ باللہ کمزوری ہے, یا قرآن مجید میں کوئی کمزوری ہے نعوذ باللہ, بلکہ تمہارے اندر وہ اوصاف ختم ہو چکے ہیں جو حق بات کو ماننے میں کام آتے ہیں. وہ اوصاف ہی تمہارے اندر ختم ہو چکے ہیں, اس لیے اب کوئی ہدایت تمہیں نصیب نہیں ہوگی, بلکہ تم اس ہدایت سے محروم رہو گے. اور مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ اب تم ان سے توقع نہ کرو کہ کوئی ایمان لے آئیں گے. تو وقت ہو گیا جی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.